نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں, رجب کی 25 سے 26 تاریخ شروع ہو چکی ہے اور یہ مہینہ ختم ہونے میں چند ہی روز باقی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ شعبان کا مہینہ شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد آئندہ مہینہ جو ہے رمضان مبارک کا ہوگا. وقت جو ہے بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور ہم ایسا سوچتے ہیں کہ ابھی تو رمضان کے روزے رکھے تھے, اچانک دوسرا رمضان آ گیا. بہرحال یہ قیامت کی نشانی بھی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت سے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو سال جو ہے مہینے کی طرح لگے گا, مہینہ جو ہفتے کی طرح لگے گا, ہفتہ دنوں کی طرح لگے گا. اور واقعی تو بالکل حقیقت ہے, جب اس تصور کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کتنی تیزی کے ساتھ سال پورا ہوتا ہے, کتنی تیزی کے ساتھ اگلا رمضان. بہرحال یہ اللہ کی ترتیب ہے, اللہ کا قانون ہے اور اللہ کی ایک نظام ہے اللہ کا ثابت کیا ہوا اور قائم کیا ہوا, اپنی ترتیب سے چل رہا ہے. اور جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ نظام کائنات چلتا رہے, اسی طرح چلتا رہے گا, اور جب اللہ کی مرضی ہوگی پورا درہم برہم ہو جائے گا اور برباد ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. بہرحال اس مہینے کی مناسبت سے, چونکہ گزشتہ چند ہفتوں سے حضرت والا بھی اور گزشتہ ہفتے بھی بات ذکر کی گئی تھی معراج شریف کے بارے میں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خصوصی اکرام اور اعزاز تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. چنانچہ آج بھی میں نے وہی آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے جس کے اندر اسراء و معراج کا تذکرہ ہے, وہ آپ کے سامنے تلاوت کی. گزشتہ ہفتے بھی چند باتیں کہ معراج کی تاریخ کیا ہے, اس کے بارے میں علماء کا اختلاف اور اس کی وجوہات کیا ہے معراج کی, چند بات بھی آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی. اور اس کے بعد آپ کا معراج کا سفر شروع ہو چکا تھا, تو پھر ذکر کیا گیا تھا سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند مخصوص لوگوں کے پاس سے گزارا گیا اور چند سزاؤں کو دکھایا گیا جو مخصوص گناہوں کی مخصوص سزائیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اس میں سے ایک سزا اور ایک گناہ دکھایا گیا تھا جو گزشتہ ہفتے ذکر کیا گیا تھا, وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے تانبے کے ناخنوں کے ذریعے اپنے چہرے کو سینے کو نوچ رہے تھے. پوچھا گیا تو بتلایا کہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو دوسروں کا گوشت کھاتے ہیں, یعنی غیبت کرتے ہیں. بارہ غیبت کے بارے میں تذکرہ کیا گیا تھا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور جماعت دکھائی گئی, جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں تھے, اور وہ یہ جماعت تھی کہ ایک شخص تھا اور اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا. جو پتھر اس کے سر پہ مارتا کوئی دوسرا آدمی تو پتھر اس کا سر بالکل چور چور ہو جاتا, بالکل ٹکڑے ٹکڑے, اور پتھر لڑک کر دور جاتا. پھر وہ جا کر پتھر کو جب تک اٹھاتا دوبارہ اس کا سر صحیح سلامت ہو جاتا, وہ واپس آتا پھر پتھر مارتا, یہ سلسلہ چل رہا تھا مسلسل. پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے, ایسی کیا حالت ہے, کیا سزا ہے ایسی, کس عمل کی اور کس گناہ کی سزا ہے؟ تو کہا گیا کہ نماز میں سستی کرنے والے لوگ ہیں, یا آپ کی امت کے نماز میں سستی کرنے والے لوگ ہیں. اللہ اکبر, نماز کی سستی جو کتنی سنگین ہے. اور قرآن کریم کی آیت ہے کہ نماز کی سستی جو ہے منافقین کی علامت ہے, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, تو منافقین جو ہے وہ سستی کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ نماز کی سستی کے اندر سب چیزیں دخل داخل ہیں. ایک تو یہ کہ نماز کا بالکل اہتمام ہی نہ کرنا, آپ کو پتا ہے کہ وقت ہو گیا ہے اور کوئی کام بھی نہیں ہے پھر بھی نماز کے لیے نہ اٹھنا, اذان حالانکہ ہو چکی ہے. اسی طرح بے توجہی کے ساتھ بہت ہی یعنی ایسے نماز پڑھنا کہ جیسے گویا مجبوراً کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو, یہ تمام چیزیں سستی کے اندر داخل ہیں. ظاہر ہے کہ اگر آدمی یہ تصور سامنے کرے اپنے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے, جو رب ہے, یہ تصور جب ساتھ میں لے گا تو کیا کیفیت ہوگی اس کی. لیکن ظاہر ہے کہ یہ تصور ہمارے اندر ہوتا ہی نہیں, بس آ کے نماز کے لیے ہم کھڑے ہو گئے. دنیا کے ہم کسی بادشاہ کے سامنے جائیں گے, کوئین کے سامنے, کسی اور کے سامنے, کتنا آدمی باادب مہذب کھڑا رہے گا, بالکل یعنی وہ کوشش نہیں کرے کہ ایک بھی حرکت ایسی ہو کہ جو نامناسب ہو. تو ظاہر ہے کہ نماز کا یہ حال ہونا چاہیے. قرآن کریم میں اس منافقین کی علامت بتایا گیا. تو بہرحال ایک سزائے جاری تھی وہاں پر. اس کے بعد اور آگے گئے تو کچھ لوگ جو ہے وہ کانٹے دار درخت کے کانٹے نکال نکال کے کھا رہے تھے، کانٹے کھا رہے تھے، پتھر کھا رہے تھے، پورا خون بہ رہا تھا ان کے منہ سے. آپ نے پوچھے کون لوگ ہیں، تو فرمایا کہ یہاں آپ کی امت کے وہ لوگ جو اپنے مالوں کی زکات ادا نہیں کرتے. مالوں کی زکات ادا کرنا، مال کی زکات ادا کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو بھی نعمت دی ہے اس دنیا کے اندر، سب اللہ کی ہے. اس پر پہلا حق جو ہے وہ اللہ کا ہے. اگر اللہ نے اس کے اندر کوئی ترتیب بنا دی ہے کہ ٹھیک ہے ہم تم کو اتنا مال دیتے ہیں لیکن اس میں سے اتنا حصہ تم کو ہمارے نام پر نکالنا پڑے گا، تو ظاہر ہے کہ تو انسان کی ذمہ داری ہوگی، وہ تو خوشی خوشی اس کو نکالنا چاہیے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری امت پوری اکثر الا من شاء اللہ اس کے اندر مبتلا ہے کہ اپنے مالوں کی صحیح زکات ادا نہیں کرتے. ایک تو ایک زکات ادا کرنا، اور ایک اچھی طرح معلوم کر کے کیا کیا سب حساب کتاب کر کے برابر زکات ادا کرنا، اس میں بہت فرق ہے دونوں کے. بس اوقات کوئی آدمی ایسی زکات نکال لیتا ہے حالانکہ پتا نہیں تھا کہ اور بھی اس پر زکات کی چیزیں ہیں، لیکن دھیان بھی نہیں دیا اس نے، کسی سے پوچھا تو بھی زکات ادا نہیں مانی جائے گی اس کی. اس لیے اس میں بہتر ہے کہ آدمی اپنے پورے اموال کا برابر حساب کتاب رکھے، جو بھی اس کے پاس بیلنس ہے، جو پراپرٹی ہے، جو کوئی بھی چیز ہے، جس سے بھی انکم ہوتی ہے، سیونگ ہے، جو بھی، اس کا پورا حساب کتاب رکھ کر کے اسے زکات نکالے. علماء سے پوچھے، مفتیان سے پوچھے، اور اس کے بعد چونکہ کوئی آدمی اپنی غلط زکات نکالتے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہے، تو اس کو علم نہیں ہے تو پوچھنا چاہیے. بس انو والا ذکر ان کو ملا تعلمون، اور تمہیں کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو پوچھو جاننے والوں سے. تو یہ بھی ایک بہت سنگین چیز ہے، اپنے مال کی زکات صحیح وقت پر ادا کرنا، ہاں، بلا ضرورت اس کو لیٹ کرنا، بلا ضرورت اس میں ڈیلے کرنا، اور ایک مستحق کوئی آگے پھر بھی نہ دینا، یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہے. تو بہرحال یہ وہ ان لوگوں کو سزا ہو رہی تھی اس کے، وہ کاٹے اور پتھر کھائے جا رہے تھے اور سب منہ پھٹ رہا تھا، زبان کٹ رہی تھی اور منہ خون بہ رہا تھا. اور کہا کہ یہ وہ لوگ جو اپنے مال کی صحیح زکات ادا نہیں کرتے. اسی طرح اور آگے بڑھے تو ایک اور قوم نظر آئی، وہاں پر چند لوگ تھے اور ان کے سامنے دو ہنڈیاں رکھی ہوئی تھیں، ایک کے اندر پاکیزہ گوشت تھا اچھی طرح بنا ہوا اور دوسرے کے اندر بدبودار سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا. تو وہ لوگ جو ہے وہ سڑا ہوا گوشت میں سے کھا رہے تھے، تو آپ کو بہت تعجب ہوا کہ اور وہ بدبو آ رہی تھی، بہت بری کیفیت تھی وہاں پر. تو آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، تو حجب اسلام نے شاہ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ جن کو اللہ نے حلال پاک بیوی دی ہے لیکن یہ بیوی کو چھوڑ کر ایک زانیہ سے تعلق قائم کرتے ہیں. اللہ اکبر، بہت ہی خطرناک اور سنگین چیز ہے. لوگ مسائل پوچھتے بھی ہیں، اور بہت سی مرتبہ سلیم صاحب دورہ اس مرتبہ فرما رہے تھے کچھ عرصہ پہلے کہ ابھی انہوں نے ایک بات بیان فرمایا کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے جو انسان سے کبھی نہیں چھوٹتے، تاز نہ کر لیں، کوئی گناہ جوان سے پہلے کا لگا ہوا ہے اس کو، اب سب کچھ ہو گیا، شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، بڑی عمر بھی آ کے پوتے بھی ہو گئے، نواسی بھی ہو گئے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو سچی پکی انسان اگر توبہ نہیں کرتا اس سے نہیں نکل سکتا. یہ فرما رہے تھے، آخر تو صحیح بات ہے. بہت سے لوگ مسائل پوچھتے بھی آتی، بڑی عجیب غریب کہانیاں بھی ہوتی ہیں. بہرحال یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے حلال بیوی دی ہے، اس کو پاکیزہ گویا کہ حلال عورت نصیب فرمائی، اور وہ حرام کے پیچھے پڑے اور حرام کے پیچھے گویا اپنے منہ مارے، تو یہ بہت ہی زیادہ بدترین صفت ہے اور اس کی سخت سزا ہے. کہ اس کے علاوہ بھی سزا ہے کہ اس وقت یہ آپ کو بتایا گیا تو وہ لوگ صاف ستھرا پاکیزہ گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گندا بدبودار گوشت کھا رہے تھے. اللہ تمام امت کی سفارش فرمائے. بہرحال یہ بھی ایک گناہ سو دکھایا گیا. اسی طرح کچھ آگے بڑھے تو ایک یہ منظر آپ کے سامنے آیا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں جو وہ قینچی سے کاٹی جا رہی تھیں اور خون بہ رہا تھا اور بہت عجیب منظر تھا. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، جبرائیل نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو تو اچھی بات کا حکم دیتے خود عمل نہیں کرتے. ہاں یہ بہت یعنی یقولون ما لا یفعلون، یعنی دوسروں سے کہیں گے آپ ایسا ایسا کرو، ایسا مت کرو، جب خود کا عمل کرنے کا نمبر آئے گا وہ عمل نہیں کریں گے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو تو بہت ہی زیادہ اچھی طرح باتیں بتاتے ہیں، دوسروں کو اچھی اچھی ترغیب دیتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، گناہوں سے بچنے کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن جب خود کا نمبر آتا ہے تو نہیں بچتے ہیں. تو ظاہر کہ یہ بہت ہی زیادہ خطرناک اور سنگین گناہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کی کوئی فکر نہ کرے اور لوگوں کو بس ٹوکتا رہے، بولتا رہے اور ان کو ٹوکتا رہے، ان کو منع کرتا رہے اور ان کو نیک کاموں کا حکم دیتا رہے. بل یہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن سب سے پہلے اپنی فکر کرے انسان کہ میری زندگی جو کس حد پر جا رہی ہے، میری زندگی کس رخ پر جا رہی ہے. بہرحال یہ چند چیزیں اور چند گناہ جو ان کی سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدلا کی خاص مشیت کی وجہ سے، یہ سب چند گناہ ایسے ہیں کہ جو گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں، اور یہ خاص خاص گناہ ہیں جو آپ کو بتا دی گئی اس کی سزا بھی، تاکہ آپ آ کر اپنی امت کو ڈرائیں اور امت ڈر جائے ان سے بچنے کا اہتمام کریں. چنانچہ خاص سے غیبت ہے، زنا ہے، مال کی زکات نہ دینا ہے، نماز میں سستی کرنا ہے اور دوسروں پر عیب لگانا ہے وغیرہ وغیرہ، سب چیزیں جو ہیں بہت زیادہ سنگین چیزیں ہیں اور اس کی بڑی سخت سزا شریعت نے مقرر کی ہے. اللہ تعالیٰ تمام کی حفاظت فرمائے. بعد یہ سب سلسلہ آگے چلتا, اس کے بعد بیت المقدس پہنچے اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت نے تفصیل سے ذکر کیا تھا, تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی. اللہ اتنی بڑی شرافت اور بزرگی کی بات ہوگی یہ کہ تمام کے تمام انبیاء آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر پورے جتنے بھی عیسیٰ علیہ السلام تک آپ سے جتنے بھی انبیاء کرام تقریباً 1,24,000 وہ سب آپ کے سامنے مختدی بن کے کھڑے تھے آپ کے پیچھے, اور آپ جو امام بن کر ان کو نماز پڑھا رہے تھے. تمہارے لیے بھی ایک وہاں پھر ایک آپ کے اعزاز میں گویا ایک چیز پیش کی گئی. اسی طرح اس کے بعد آگے چلنے سے پہلے آپ کے سامنے دو پیالے پیش کیے گئے, ایک پیالہ شراب کا ایک پیالہ دودھ کا. تو آپ نے اس میں دودھ کا پیالہ اختیار کیا پینے کے لیے. تو علیہ السلام فرمایا کہ اچھا ہوا کہ آپ نے دودھ کا پیالہ اختیار کر لیا تو آپ کی امت اب ہدایت پر رہے گی. امید کرتے ہیں کہ آپ کی امت جو ہے وہ ہدایت پر رہے گی. اگر آپ شراب کا پیالہ اختیار کرتے ہیں ہو سکتا ہے اس وقت جنت کی نعمت تھی, اس وقت اس حلال بھی ہو, یقیناً حلال ہوگی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. لیکن آپ نے فرمایا کہ آپ نے فطرت سلیمہ کو اختیار کیا تو یہ آپ نے بہتر کیا. اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ بیت المقدس سے پھر جو اس کا سفر ہے اوپر کا ساتھ و آسمان کا, اس کو بولتے ہیں معراج. اس نے گزشتہ ذکر کیا تھا بیت الحرام یعنی مسجد الحرام سے لے کر بیت المقدس مسجد اقصی تک کا سفر, اس کو بولتے ہیں علماء اسراء. اور اس کے بعد جو بیت المقدس سے لے کر ساتھ و آسمان کا سفر, اس کو بولتے ہیں معراج. اس کے بعد اوپر جانے کے لیے مختلف روایتیں ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بڑی طویل سیڑھی اختیار لائی گئی آپ کے سامنے, جو بڑے قیمتی پتھر اور چمکدار سیڑھی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی کمی دیکھی اپنی زندگی میں. اور اس پر بھی آپ تشریف لے گئے سیڑھی پر چڑھ کر. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ براق وہاں باندھ دیا گیا تھا, اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ براق بڑی سوار تھے اور سوار ہو کر سیڑھی پر تشریف لے گئے. بعض اس طرح جو اوپر تشریف لے گئے تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آپ کی, جو ابو الآبا آپ کے سب سے تمام انسانوں کے جو والد ہے, تمام انسانوں کے باپ ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی والد محترم ہے, چونکہ اس اعتبار سے کہ نبوت کے اعتبار سے بھی, چونکہ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جناب علیہ السلام کے استقبال کیا. اس کے بعد پھر دوسرے آسمان کو تشریف لے گئے, وہاں عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد تیسرے آسمان کو تشریف لے گئے, یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان کو تشریف لے گئے, ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے, اس طرح ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, جو بیت المعمور کو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. بیت المعمور جو ہے یہ خاص جگہ ہے آسمانوں کے اوپر, ساتویں آسمان کے اوپر, جو بیت اللہ مسجد حرام کے بالکل لیول میں ہے. کہتے ہیں اگر وہاں سے کوئی چیز گرے تو بالکل بیت اللہ کی چھت پر گرے گی. اس دنیا کے اندر ساتویں آسمان کے بالکل بیت المعمور ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں, اور فرشتے اور روزانہ اس کا 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں. اور ایک فرشتہ جب اس میں ایک بار داخل ہو جاتا ہے دوسری بار چانس نہیں آتا اس قیامت تک. یعنی فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ 70,000 روزہ طواف کرتے ہیں وہاں پر, اور ایک مرتبہ جو طواف کر لے وہاں پر اس کا دوبارہ اس کا چانس قیامت تک نہیں آئے گا. تو گویا کہ وہ بہت بڑی اور مشہور جگہ ہے بیت المعمور. اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ چونکہ وہ بانی کعبہ تھے, سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر آپ کی ذمہ داری میں ہوئی. مقام ابراہیم مشہور ہے, ابراہیم علیہ السلام کو خصوصی اعزاز دیا گیا کہ بیت المعمور پر ان کا مقام مقرر کیا گیا. اس کے بعد جو ہے ایک اور مقام خاص ہے سدرۃ المنتہا, جو ایک بیری کا بہت بڑا درخت ہے. عجیب و غریب اس کے واقعات اور اس کی خصوصیات بیان کی گئی احادیث کے اندر. وہاں پر جب پہنچے تو جبرئیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ اب اس کے آگے جو ہے وہ مجھ کو اجازت نہیں ہے, اب میری انتہا جو ہے یہاں تک ہے, اب آپ آگے خود تشریف لے جائیے. تو گویا کہ ایک مقام ایسا بھی آیا تھا اللہ کے پاس جانے سے پہلے کہ جہاں پر جبرئیل اسلام کی بھی انتہا ہوئی, تو کتنا بڑا اعزاز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور اللہ نے آپ کو اس سے بھی آگے بلایا. تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر اکیلے تشریف لے گئے آگے. ایک اور جگہ شریف الاقلام آئی, جہاں قلم چلنے کی آواز, لکھنے کی آواز آ رہی تھی. جو قلم مسلسل لکھتے رہتے ہیں, جو بھی چیز ہونے والی ہو کائنات کے اندر, جو بھی بچہ پیدا ہونے والا ہو, جو کچھ بھی ہونے والا ہو, واقعات, کوئی مرنے والا ہو, کسی کو کچھ ملنے والا ہو, کسی کو کچھ نقصان ہونے والا ہو, پورے قلم لکھتے رہتے وہاں پر شریف الاقلام. اور اس کے بعد جو ہے اصل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل تھی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار, وہاں پہنچے. اور گویا کہ بالکل اس کی جو اصل کیفیت ہے وہ تو اس کا اندازہ کوئی کر نہیں سکتا, البتہ رواجوں کے اندر موجود ہے. اور اس میں صحابہ اکرام کے علماء کا اختلاف ہے, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کیا اپنی سر کی نگاہوں سے دیکھا یا نہیں دیکھا. بعض صحابہ عائشہ وغیرہ اور دوسرے بعض صحابہ اکرام اس کا انکار کرتے تھے کہ اپنی خود کی سر کی نگاہوں سے نہیں دیکھا, لیکن جمہور صحابہ, اکثر صحابہ اور اکثر علماء کا یہی مسلک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی نگاہوں سے دکھائی, نگاہوں سے گویا اللہ کا دیدار فرمایا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ نے علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کرنے کا ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے اور درخواست کی اللہ اپنا دیدار کرائیے. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کوئی دور پہ آ جاؤ, دیدار کرنے کا شوق ہے. اس کے بعد اللہ نے تجلی ظاہر فرمایا, صرف ذرہ سی چمک ناخن سے بھی کم درجے کی, پورا پہاڑ جو ہے وہ چور چور ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام گر پڑے, فخر رحم سائقن, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے اور تجلی کوئی برداشت نہیں کر, پہاڑ جو پورا ریزہ ریزہ ہو گیا. اور ظاہر کہ وہاں جا کر تحمل کرنا, تو علماء لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کو اتنی قوت تحمل بھی دے دی تھی, پھر آنکھوں کے اندر اتنی قوت برداشت. جنتی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جنتی جنت میں جائیں تو اللہ کا دیدار ضرور کریں گے, تو ظاہر کہ وہاں دنیا کی آنکھیں نہیں ہوں گی بلکہ وہاں جنت کی ایسی بہترین آنکھیں ہوں گی جو اللہ کے دیدار کو برداشت کر سکیں, اور اللہ کا دیدار کر سکیں اور اس کے بعد بھی وہ صحیح سلامت باقی رہے تو جنت کی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر اپنے نبی کو خاص نگاہ خاص بصارت جو ہے وہ نصیب فرمائی تھی اور اس سے آپ نے دیدار کیا. پھر اس کے بعد جب تشریف لے آئے واپس بیت المقدس, وہاں سے براق کو بیٹھ کے واپس مسجد الحرام, راستے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو چند تحفے دیے. اس میں سب سے بڑا تحفہ جو ہے نماز کا تھا. اس سے پہلے مسلمانوں پر نماز فرض نہیں تھی, اس واقعے سے معراج سے لے کر مسلمانوں پر نماز پھر فرض ہو گئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 50 وقت کی نماز پہلے دی, لیکن جب واپسی میں آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت بنی اسرائیل کے بارے میں بہت تجربہ کر لیا اور نماز بہت کوتاہی کرتے ہیں, 50 تو بہت زیادہ ہو جائیں گے آپ کے لیے, اس نے کچھ کم کرائیے. دوبارہ تشریف لے کر اللہ نے 5 کم فرما دی. پھر آئے پھر کہا کہ نہیں بہت ہے, مشہور قصہ ہے, 5 کرتے کرتے یہاں تک صرف 5 رہ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ نہیں ابھی بھی جائیے, ابھی بہت سستی کریں گے لوگ, مجھے نہیں لگتا کہ پڑھیں گے. آپ نے فرمایا کہ نہیں موسیٰ مجھے شرم آتی ہے اپنے رب کے پاس جانے سے, ایک تو کچھ تحفہ اللہ نے دیا ہے تو ہم عبادت کیا کریں گے پھر. آپ نے فرمایا, اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایسے دین میں کیا بھلائی ہے جس کے اندر نماز نہ ہو. نماز تو دین کی ایک عظیم الشان علامت ہے, عظیم الشان سنت ہے, عظیم الشان ایک نشانی ہے دین کی, مذہب کی. بہرحال لیکن اللہ نے واپس اعلان کیا ٹھیک ہے تم 5 ہی پڑھنا, ثواب 50 کا ملے گا, ثواب جو پورا پورا دیں گے, ثواب میں کوئی کمی نہیں کریں گے. اسی طرح سورہ بقرہ کا جو آخری حصہ ہے, آخری رکوع, وہ بھی اللہ نے اپنے نبی کو دیا. التحیات جو ہے وہ بھی اسی طرح, التحیات کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے بالکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور اور آپ کی تعریف فرمائے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, گویا تمام قولی عبادتیں جو بول کر آدمی بیان کرتا ہے, اور تمام بدنی عبادت جو انسان فزیکلی کرتا ہے بدن سے کرتا ہے, اور تمام مالی عبادتیں, چونکہ عبادت یا تو قول سے ہوتی ہے بول کر زبان سے, یا عبادت ہوتی ہے بدن سے کچھ کر کے نماز وغیرہ, یا عبادت ہوتی ہے مال کے ذریعے زکات وغیرہ. تو گویا کہ ہر طرح کی قولی عبادت, ہر طرح کی بدنی عبادت, ہر طرح کی مالی عبادت سب قسم اللہ کے لیے ہے. اللہ کی تعریف فرمائی, اللہ فرمائے کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اے نبی تم پر اللہ کی سلامتی, اس کی رحمت اور برکت ہو. لیکن اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ نہیں, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, امت کو بھی یاد رکھا کہ ہاں سلامتی ہم پر بھی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی ہے. میری امت میں جو اللہ کے نیک بندے قیامت تک آنے والے ان کو بھی گویا شریک کر لیا اللہ کے سلام میں, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور جبرائیل السلام نے جب مکالمہ سنا تو فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پر یہ پورا تشہد جو وجود میں آیا, اور یہ ہم اپنی نماز کے اندر پڑھتے ہیں, جو نماز کے اندر پڑھنا واجب ہے. بہرحال یہ سفر جب پورا ہوا آپ واپس تشریف لے گئے, اور بہت ساری باتیں اس کے تفصیل سے بہرحال اس کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے. وہاں سلیم صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس ناول پڑھنے کے لیے بہت ٹائم ہے, ہمارے پاس نیوز پڑھنے کے لیے بہت ٹائم ہے, ہمارے پاس انٹرنیٹ پر بیٹھنے کے بس خاموخا بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں دیکھنے کے لیے بہت ٹائم ہے, لیکن ہمارے پاس سیرت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی نبوت زمان نبی خاص واقعہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. اللہ اکبر, سب تو کوئی عذر بھی نہیں کر سکتا. اتنی چیزیں ہر زبان میں تک آپ کو کتاب ملے گی, کوئی اچھی اچھی کتاب ملے گی معتبر, تو آپ تو کوئی عذر انسان کے پاس نہیں ہے. یہ چیزیں بس ہمارے دیکھے, جب انسان سیرت کا مطالعہ کرتا ہے تو اس سے اللہ کے نبی کی محبت دل میں پکی ہوتی ہے, اور ظاہر سی بات اس کے بعد کوئی چارہ نہیں ہے. قیامت کے اندر کسی کی بخشش ہوگی, مغفرت ہوگی, اللہ کے نبی کی سفارش کے بغیر کوئی سوال نہیں کہ وہاں پہ کچھ بھلا ہو کسی کا. اللہ کے نبی کی سفارش چاہیے, اللہ کے نبی کی محبت دل میں ہونا ضروری ہے. تو یہ محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھے, بار بار پڑھے, ایک بار دو ہزاروں کتابیں ہیں, اور اچھی اچھی بڑے بڑے علماء کی کتابیں ہر زبان کے اندر ہیں, اردو, عربی, انگلش, گجراتی, ہر زبان کے اندر کتابیں ہیں. تو بہرحال تو یہ بھی گویا کہ انسان کا ایک عمل کا طریقہ ہے کہ میں کوئی سیرت کی کتاب ہر وقت کوئی نہ کوئی مطالعے میں رہے, اس سے آدمی کا علم بھی بڑھتا ہے اور اس سے آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی بڑھتی ہے, اور آپ کی زندگی کے بہت سے واقعات معلوم پڑتے ہیں, سنتیں معلوم پڑتی ہیں, آپ کس طرح پیش آیا کرتے تھے آپ کی پوری زندگی, تو وہ عمل کرنے کی پھر کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ میں توفیق نصیب فرمائے. بارہ جواب آخری بات 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں میں, بس یہ رجب کا یہ آخری جمعہ ہے. تو آپ جب تشریف لے آئے تو آپ نے بتایا کہ ایسا سا ہوا تھا کفار تو ہنسنے لگے دیکھو دیکھو یہ آدمی جو ہے وہ ایک آدمی جا کر یہاں سے مکہ سے جا کے شام جا کے آگے بیت المقدس جا کے آگے تو بالکل ناممکنات میں سے ہیں بھائی ہنسی اڑانے کے بعد انہوں نے آپ کا امتحان بھی لیا جیسا اس نے فرمایا تھا تو اللہ نے آپ کے سامنے بیت المقدس کر دیا کہ وہاں کیا ہے کتنے دروازے ہیں کتنے ونڈوز ہیں حالانکہ آج چیزیں دھیان نہیں رکھتا آدمی لیکن آپ نے بتا دیا سب صحیح صحیح بھائی علی بھی سب بتا دیا بھائی یہ تو اللہ کی طرف سے آپ کا انعام تھا اور اس کے بعد کفار مشرکین حضرت ابو بکر کے پاس تشریف لے آئے بھائی اچھا تم بتاؤ کہ کوئی آدمی ایسا بولتا ہے کہ ایک رات میں جا کے مسجد حرام سے گیا مسجد اقصا چلا گیا وہاں سے واپس بھی آ گیا ایسا ہو سکتا ہے انہوں نے فرمایا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا فرمایا تمہارا دوست ایسا بولتا ہے فرمایا کہ ہاں تو ہو سکتا ہے اگر میرا دوست بولتا ہے تو وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا وہ جا کر آئے اللہ نے اس کا اعزاز اکرام کیا ہے اور وہ تو جو بولے گا وہ تو میں مانتا ہوں آمن صدقنا بدوی صاحب کا لقب صدیق مشہور ہو گیا کہ صدق تصدیق کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق جو ہے وہ صدیق اکبر نے سب سے پہلے فرمائی اللہ نے ان کی خاص اعزاز دی تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل ذات جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بار جی معراج کے چند مختصر ٹوٹے پھوٹے واقعات تھے جو آپ کے سامنے ذکر کر دیے تفصیلات تو بہت ہی کتابیں بہت لکھی ہوئی ہیں تو یقیناً ہمیں اس بات کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع ہے تو اس وقت سیرت کی کتاب نکال کر اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں آپ کی سنتوں پر خوشی کے ساتھ اور شوق سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ